سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورة يونس آيات نمبر 95 اور 96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس آیت کریمہ میں ہم خسارے کے عنوان کو پڑھ رہے تھے کہ انسان کی زندگی اگر خسارے سے دوچار ہو تو وہی انسان کے لیے ہلاکت اور مشکلات کا سبب بنتی ہے، اور اگر ایک انسان فلاح کو حاصل کر لے تو وہ جو فلاح انسان کے لیے ہے وہ انسان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے. آیت کریمہ میں ہم جس کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھے وہ شیطان کو ولی بنانا ہے. اس وقت شیطانی جو گروہ ہیں وہ اس پوری دنیا میں حاکم بھی ہیں، اور شیطان وہ دشمن ہے کہ جس کی معرفت قرآن نے ضروری قرار دی ہے، ضروری قرار دی ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اسے پہچانو. اس سے اگر تھوڑی سی غفلت ہو تو حجت الہی حضرت آدم علیہ السلام وہ انہیں بھی ضرر پہنچا دیتا ہے. کم سے کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ضرر پہنچایا، یا وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس قدر خطرناک دشمن ہے. لہذا اگر اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو یا کوئی اس کا اہتمام نہ کرے تو ناممکن ہے کہ شیطان سے بچ جائے. اب شیطان کون ہے، کیا ہے، صفت ہے، ذات ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ بھی ہوتا ہے یا صرف انسان اور جن میں ہوتا ہے؟ انسان میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے کہ ایک وقت ہو ہم میں سے بھی کوئی شیطان رہے، پھر ختم ہو جائے، پھر رہے، پھر ختم ہو جائے. یعنی نفس سے انسانی شیطان بنتی ہے. شیاطین الجن والانس والجن قرآن کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے. اس وقت جو حالات دنیا میں چلتے آ رہے ہیں، خصوصاً یہ جو کرونا کا مسئلہ ہے، جو ادھر مختلف تحقیقات کی جا رہی ہیں، کیونکہ میڈیکلی طور پہ تو اس کی کوئی ان کو خبر نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مرض جب ایک بندے کو لگتا ہے اور دوسرے کو جاتا ہے، یہ جو ابھی جدید تحقیقات آئی ہیں اس کے مطابق وہ دوسرے کے جو منتقل ہوا پہلے سے جدا ہے، یعنی ہر بندے کے اندر اس کا جدا ایک صورت یا جدا اثر پایا جاتا ہے، اور جو اس سے ایک دفعہ آلودہ ہو جائے وہ دوبارہ اس میں گرفتار ہوتا ہے، یعنی وہ پھر اس کی پوری عمر جان نہیں چھوڑتا، بقیہ کی نسبت اس کے دوبارہ اس مرض کا شکار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور یہ اس دنیا، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے علاج کی سب راہیں بند ہیں، جس کی وجہ سے ایک قوی احتمال جو علماء روحانیون کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 سے 3 جماعتیں ہیں شیاطین کی، فری میسنز کے علاوہ. فری میسنز چھوٹی جماعتیں ہیں جو ان کے اوپر بھی ہیڈ ہیں، کہ بعض علماء ہیں جیسے استاد مہدی طائب، ان کے اسی موضوع کے اوپر دروس آ رہے ہیں. یہ گزارش بھی آپ دوستوں سے ہوگی کہ ان کے دروس کو ضرور سنیں، کیونکہ وہ اسی جو سب سے بڑی اور اصل ہیڈ جماعت ہے، وہ یقیناً جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ قلیل ہی ہوتے ہیں لیکن وہ سب کے اوپر حاکم ہوتے ہیں. اس کا ایک خاص نام ہے، اس کے متعلق ان کے دروس ہیں اور اس کی علامات، اس کی شناخت، اس کے بارے میں سارے کے سارے اثرات. کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک ہے، اور خصوصی شیاطین اس سے محفوظ ہیں، بقیہ گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. فرق نہیں پڑتا یہودی یا عیسائی ہیں، مسلمان ہیں یا کوئی اور ہے، لیکن جو اس جماعت کے ہمراہ ہیں، اس جماعت کا حصہ ہیں، وہ اس سے محفوظ رہیں گے. اور یہ ان کی طرف سے ایک نوع حملہ ہے، اور اس کا جو اجتناب کا طریقہ ہے اس میں بھی کسی میڈیسن سے زیادہ دعا کا اثر ہے. کسی بھی میڈیسن سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اور دعا بھی اجتماعی دعا. اجتماعی دعاؤں کی بہت برکات ہیں، یعنی ایک بندے کی دعا اس کا اثر نہیں روک سکتی. یہ تو دیکھنے میں بھی آیا ہے، تاکہ جو استاد تبریزیان ہیں کہ ہم ان سے پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ انگلینڈ کا ایک میڈیکل کا ہیڈ آیا ان کے پاس، تو وہ سمجھ لیتے کہ شاید جو میں نے طب کے نظریات پیش کیے ہیں اس کی شہرت کی وجہ سے آیا، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں آیا تھا. اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ ہمیں بس ایک چیز پہ تعجب ہے کہ جو خطرناک سے خطرناک ترین مرض ہوتا ہے وہ یہ مسلمان دعا کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسے واقعات ہیں کہ لاعلاج تھا وہ، لیکن دعاؤں کی برکتوں سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دعا کیا چیز ہے؟ انہوں نے تو اپنے اس طریقے علاج میں جو سیکوینس رکھا ہے اس میں دعا کو خصوصی طور پہ وہ مقام دیا، یعنی بعض ایسے امراض تھے کہ آئمہ علیہ السلام نے اس مرض کے بھگانے کے لیے دوا کا تذکرہ نہیں کیا، دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے ربط قائم کرتی ہے اور وہ ایک روحانی ماحول کو وجود دیتی ہے ایک جہان میں یا اس ماحول میں، وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اور ان روحانیوں، طب اسلامی والے اور بعض دیگر اطباء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ لیبارٹری میں چیک بھی کیا ہے۔ بہرحال اب یہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے مصدقہ کتنا ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان کے قول کو نقل کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے لیبارٹری میں چند مرتبہ۔ جب صحیفہ کاملہ کی وہ دعا جو رہبر معظم نے بیان کی تھی، یا دعا نمبر 120 ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کی نشوونما رک جاتی ہے، اس وائرس کی نشوونما آگے نہیں ہوتی، بھاگتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن نشوونما رک جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے اس دعا کے روحانی اثرات زیادہ ہیں، یعنی اگر روحانی طور پہ، اجتماعی طور پہ یہاں پہ دعائیں منعقد ہو سکیں، کیونکہ اس نے آ کے دروازہ اجتماعی دنیا کا بند کیا ہے، اور اجتماعی دنیا کا بند کرنے کی وجہ سے قوت ایک جو معاشرے میں جنم لیتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک دفاع جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا۔ خلاصہ کلام کہ شیطان کو پہچاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ روپ دھار کے آتا ہے، عابد سے ٹکرانے کے لیے عابد کی شکل میں آئے گا، فاسق کی شکل میں نہیں آئے گا۔ وہ اگر کسی مالدار کے پاس آنا چاہتا ہے تو حرص اور بخل کی شکل میں آئے گا، اگر اہل علم کے پاس آنا چاہتا ہے تو اہل علم بن کر آئے گا۔ طرح طرح کے روپ دھار کے وہ آتا ہے، ایک روپ میں شیطان نہیں آتا۔ لہذا یہاں پہ شیطان کو ولی بنانا یا ولایت شیطان حتماً و حتماً جو چاہتا ہے وہ ولایت الہی سے یا اس نظام ولایت سے انسان کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور ولایت الہی سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، تب تک وہ ولایت شیطان کے حوالے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ٹاپک یہاں پہ آج ہمارے پھر موضوع بحث بن جاتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ولایت شیطان میں انسان کو لے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے پاس وسوسے اور اعمال کی انجام دہی کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ نظام الہی سے انسان کو کاٹ کے وہ ولایت شیطان میں اسے داخل کر دے۔ اور وہ اعمال بعض روایات نے ذکر کی ہیں، حدیث قدسی میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس شیطان ایک دن آیا اور آ کے سلام کیا، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس یا شیطان ہوں۔ تو پوچھا کیسے تو لوگوں کو بہکاتا ہے؟ تو اس نے پہلا جو عنوان ذکر کیا روایت میں وہ یہ تھا، خود پسندی، یعنی اسے اپنی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ تو ہم پہلے ایک طویل ٹاپک پڑھ چکے ہیں، عجب۔ عجب کئی بیماریوں کا آگے مرض لگتا ہے۔ بس اسے اپنا آپ بہت اچھا لگے گا، اپنی بات اچھی لگے گی، اپنا مشورہ، اپنی دلیل، اپنی سوچ، وہ بہت اچھی لگے گی۔ وہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے اسی طرح لگتا ہے، میری پسند یہی ہے۔ اسے کہتے ہیں عجب کا شکار ہوگا وہ۔ اس کے بعد پھر تکبر کی بات آئی، وہی حسد کی بات، حرص کی بات، وہ جو آیات کریمہ میں بار بار جن کا تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، یہ اعمال انسان کے انسان یا شیطان بننے کے اوپر سبب بنتے ہیں۔ اگر یہ اعمال جنم نہ لیں تو کوئی بھی انسان شیطان نہیں بنے گا، اور یہ اعمال جس وجہ سے وجود میں آتے ہیں وہی باطنی وجہ ہے، باطنی خسارہ ہے۔ باطنی خسارہ سبب بنتا ہے ظاہری بد اعمالیوں کا۔ اس لیے ہمارے پاس بعض روایات ہیں کہ جس میں شیطان کے طریقہ کار اور شیطان کے اعمال کو تذکرہ کیا گیا ہے، کہ انشاءاللہ یہ آگے قرآن کریم کی آیت آئے گی تو اس میں ہم شیطان کا وسیع تعارف پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں تقریباً 90 کے قریب آیات ہیں جو ابلیس اور شیطان، ابلیس لفظ 11 مرتبہ آیا ہے، صرف دو جگہ ایسی ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ ابلیس آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ آیا ہے، 9 جگہوں پہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں آیا ہے، جو واقعہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ذیل میں آیا ہے، 2 جگہیں ایسی ہیں کہ وہ اس واقعے سے ہٹ کر وہاں پہ ابلیس کا تعارف آیا، مثلا جنود ابلیس کا تذکرہ ہے، یا اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اس واقعے سے ہٹ کے ابلیس کا تذکرہ ہے۔ شیطان، لفظ شیطان فقط وہ تقریباً 63 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور کلمہ شیاطین وہ 17 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. اب آپ یہ سب اعداد و شمار بنائیں تو 90 کے قریب تقریباً یہ عدد پہنچ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے شیطان کا وسیع تعارف کرایا ہے، کوئی چھوٹا تعارف نہیں کرایا، اس کے ہلاکتوں کو بیان کیا ہے، طریقہ اغوا کو بیان کیا ہے، اعمال بیان کیے ہیں، شیطان چاہتا کیا ہے وہ بیان کیا ہے. لہذا شیطان وَمَنْ يَتَّخِذْ شیطان وَلِيَّ کہ جس نے بھی الشیطان وَلِيَّ کہ جس نے بھی شیطان کو ولی بنایا من دون اللہ اللہ کے علاوہ فقط خسر خسران مبینہ اس نے بہت واضح طور پہ خسارہ اٹھایا. اس ولی بنانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عملاً تو کوئی نہیں کہتا مجھے شیطان بڑا اچھا لگتا ہے، اور شیطانی جو گروہ ہیں وہ گروہ در گروہ ہیں، یعنی اس کی ولایت کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے افراد اپنے طور طریقوں سے پہچانے جاتے ہیں. مثلا بعض ایسے افراد ہیں کانوں میں بالیاں لگائی ہوں گی، بعض ہیں کہ جو کٹ لگاتے ہیں کانوں میں، یوں کٹ لگے ہوئے ہیں 3-4 کٹ، علامتیں ہیں مختلف قسم کی. اسی طرح سے ان کے عادات کی مختلف علامتیں، عادات اتوار ہیں، اور وہ یہ علامت پوری دنیا کے ممالک کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو وہ ان فرقوں کے اعتبار سے نہیں آتا، وہ ادیان میں فرق کے اعتبار سے نہیں آتا، وہ یہ دیکھتے کہ کون اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانْ وَلِيَّا کہ ولایت شیطان وہ باطنی اور ظاہری ایک تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. باطنی تعلق تب ہی جڑتا ہے جب توحید کے دائرے سے باہر ہو جائے، یعنی شرک کرے، کفر کرے. اسی طریقے سے انسان اپنے اعضاء و جوارے سے جب بھی ایک بدعملی کو انجام دے گا وہ پہلے نیت عمل کرے گا یا نہیں؟ اگر ایک شخص کی نیت نہ ہو ایک عمل کو انجام دینے کی، اور ارادہ نہ ہو، اور نیت اور ارادے کے بغیر انجام پا جائے وہ ایک بدعملی، تو وہ بدعملی کی کوئی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں، مکلف نہیں ہے انسان. انسان کو صرف اور صرف اس عمل کی سزا ملتی ہے، اس عمل وہ عمل انسان کے لیے جرم قرار پاتا ہے کہ جو اس نے نیت اور ارادے سے کیا ہو. ہر وہ عمل جو انسان نے نیت اور ارادے سے نہ کیا ہو وہ انسان کی گردن پہ عائد نہیں ہوتا. یعنی شیطانی عمل کب کہلائے گا؟ جب نیت اور ارادے سے شیطانی عمل کو انجام دیں گے. اب یہ نیت اور ارادہ کیوں بنا ہے؟ شہوت کے غلبے کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے، یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. زیادہ تر یہ 3 اسباب ہوتے ہیں، یا غلبہ شہوت ہے نمبر 2، یا جہالت ہے، نہیں پتا تھا اس گناہ کی کیا نتائج ہیں، یہ گناہ ہے یا نہیں. مثلا ایک فرد خاتون ہے، اسے سال ہر سال پتہ ہی نہیں ہے کہ حجاب کرنا واجب ہے، یا سال ہر سال پتہ ہی نہیں تھا کہ پاؤں کا حجاب بھی واجب ہوتا ہے، تو جہالت کی وجہ سے ایک عمل انجام پاتا رہا. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ معاشرے کا دباؤ. جیسے بہت ساری باحجاب خواتین ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پہ ان کا حجاب ختم ہو جاتا ہے. وہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ ایک اچھی سخت پریشر ان کے وجود پہ ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک بندہ دیندار دکھائی دے رہا ہے، تمام کے تمام وہ گروہ جو ہے وہ فاسقین کا ہے. وہ وہاں پہ کہتا ہے تم نے کیا مولوی بن کے کرنا ہے یا مولانا بن کے کرنا ہے، وہ اس طرح کے 4 تانے دیتے ہیں، وہ آ کے اس کے اندر انگیزہ ختم ہو جاتا ہے مقاومت کا، معاشرے کا اثر ہے. جیسے یہ چلتا ہے کہ یار ایک دن لیٹ مجتہد بن جانا ہوتا ہے نا، کہ آج ہماری بات مان لو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ایک دن لیٹ مجتہد بن جاؤ گے. تو وہ اس طرح سے اندر سے انگیزہ ختم کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک عمل بد جنم لیتا ہے، یا ارادہ بد پہلے اس کے وجود میں جنم لیتا ہے. لہذا اگر نیت اور ارادہ بد انسانی نفس میں جنم نہ لے تو تب تک عمل بد صادر نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر برے عمل کی اصل جڑ اور بنیاد وہ انسانی باطن ہے. جس نے باطن کی اصلاح کر لی اس نے ہر شے کی اصلاح کر لی، اور جو باطن ہی کی اصلاح نہیں کر پایا تو اس نے جتنے بھی اپنے اعضاء و جوارے سے نیک اعمال انجام دیتا رہے وہ سارے کے سارے مشکوک اعمال بن جائیں گے. یہ ہمارے پاس خلاصے کے طور پہ آئے، میں صرف نام آپ کی خدمت میں چند گنوا دیتا ہوں جو اعمال قرآن کریم نے اعمال شیطان उसकी आमाल को ज़िक्र करके उन्हें आमाल शैतान करार दिया है। एक है शराबखोरी, ये सूरह मायदा आयत नंबर 90 और 91 में आए हैं आमाल का तस्करा, शराब पीना। इसी तरह से मैसर, जुआ खेलना। इसी तरह से तीसरा है अनसाब, ये भी एक अरबों में राइज तरीके का था। इन्हें अमले शैतान कुरान करीम ने करार दिया है, या कुरानी आमाल जिनकी वजह से शैतान का भाई बन जाता है। इसराफ यानी ये बुराइयों की, जो दुनिया में बड़े बड़े आमाले बद जन्म लेते हैं उनमें ये सुतून एक माशरे के अंदर बुराई के सुतून बनते हैं। ये सुतून कायम हैं तो वहाँ पे नेकियाँ नहीं फैल पाएंगी। ये उन बुराइयों के अलावा हैं जो बातनी तौर पे बुराइयाँ जन्म लेती हैं, शिर्क है, कुफ्र है, फिस्क है, ये उनके अलावा हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें शराबखोरी, कि आज के दौर में इसको मज़मूम समझा नहीं जाता। इस वक्त तो गर्बी तो पूरी की पूरी इन जुल्मतों में छाया हुआ है, आलम इस्लाम भी इसमें छाया हुआ है। कितने ममालिक हैं वहाँ पर शराब का हुसूल सरकारी परमट के साथ उधर उन्हें इजाज़त है, कुछ उधर मुश्किल ही नहीं है। फिर जिन इस्लामी ममालिक में इजाज़त या परमट मौजूद नहीं है उधर अंडरग्राउंड कितने बड़े पैमाने पे इससे इस्तेफादा किया जाता है। लिहाजा शैतान के पास एक बड़ा ज़रिया ये शराबखोरी। इसी तरह एक अमल है जुआ। इस वक्त दुनिया में शर्त और जुए की बुनियाद पे ज़्यादातर मशगूलियतें बरपा हैं। इसी तरह से एक अमल है इसराफ, फजूल खर्ची जिसे हम कहते हैं, मुबज़्ज़रीन, शैतानी अमल है। उसकी वजह से बेचारे गरीबों और फ़कीरों तक पहुंच नहीं पाता और बड़ी तादाद में चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, बड़ी तादाद में। इसमें कोई भी हल्का जो है वो इससे मुबर्रा नहीं है, ना उलमा ना गैर उलमा। इसराफ या मुबज़्ज़रीन या फजूल खर्चियाँ दिखाई देती हैं और इज्तमाही सूरत में दिखाई, मसलन खाना है पकड़ के कई अफराद का खाना ज़ाया गया, 100-200 रोटियाँ एक जगह पर ज़ाया गई। एक एहतमाम करना था, एक डिश या दो डिश काफ़ी होती, 10 डिशें बनाई हुई हैं, बहुत सारा सामान उसमें ज़ाया गया। बहरहाल एक है मुबज़्ज़रीन। इसी तरीके से जिना का अमल कुरान ने खसूसियत से बयान किया है कि आमाल शैतानी है, कि ये जैसे जैसे फैलेगा फरिश्ते वहाँ से उठ के चले जाएंगे। इन्हीं में से एक है गिना, मौसीकी, बल्कि बास वो कहते हैं हलाल मौसीकी चलाएं वहाँ पर भी फरिश्ते कदम रखने से घबराते हैं। गुजा यह कि हराम मौसीकी हो, हराम मौसीकी वहाँ से फरिश्ते दाखिल नहीं होते उस जगह पे, और जहाँ फरिश्ते रहमतों के दाखिल ना हों कहाँ से रहमतें वहाँ पे आएंगी। इसी तरह कुरान करीम ने और अमाल का तस्करा किया है जो अमवाल से था, यानी ये ज़ाहरी ज़िंदगी से सारी चीज़ों का ताल्लुक है, यतीम का माल खाना, मिस्कीन का माल खा जाना, या इसी तरह है कि पाक बाज खातून के ऊपर तोहमत लगा देना, झूठी गवाहियाँ दे देना, इन सब का कुरान ने तस्करा किया है। तो ये आमाल शैतानी के इनवान से कुरान ने एक खसूसी तौर पे आमाल जिक्र किए हैं। इसी ज़िम्न में हम आखिरी चीज़ पढ़ें, शैतान का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, क्योंकि हम अब बहुत तफसील में नहीं जा सकते, आज इस आयत के इख्तितामी हिस्से को हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं ताकि हम आइंदा के दुरूस में दीगर आयात में हम इंशाल्लाह कदम रखें। इसलिए इजमाली तौर पे जो शैतान और उसकी विलायत का तस्करा हुआ और उसमें हमने देखा कि वो चाहता क्या है, यानी असल अहदाफ उसकी वही हाकमियत है, इत्तबा है और इताअत है, जो कि हासिल नहीं हो सकती जब तक गुमराह ना करें। अब हम आ जाएं कि वो जब गुमराह करता है तो कौन से आमाल माशरे में सादिर होते हैं, और बहुत बड़ी एक तादाद है, लेकिन कुरान करीम ने उन आमाल का तस्करा किया जिससे माशरे तमाम के तमाम बर्बाद होकर रह जाते हैं, फासिद हो के रह जाते हैं। उन आमाल का तस्करा किया, मसलन बेगुनाह बंदे को कत्ल करना। कुरान ने कहा है कि जिसने एक मोमिन को कत्ल किया बेगुनाह, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वाहिद एक गुनाह पूरे कुरान करीम ने कि अगर वो इकरार भी तौहीद का करता है और उसने अंजाम दिया है तो उसके लिए खालिदीन का या खालिद का लफ्ज़ आया है, खुलूद का लफ्ज़ आया है जहन्नम में, और वह है कि बेगुनाह मोमिन को कत्ल करना, जिसकी नफ्स और जान मोहतरम था उसको कत्ल कर देना। कुरान ने उसके ठिकाना किया जहन्नम करार दिया। इस तरह अम्बिया और हुजज इलाहिया को कत्ल करना, बार बार कुरान ने इसकी शदीद मजम्मत की और लोग ये अमल करते थे। नाप तौल में कमी बेशी करना, नाप तौल में या ज़रूरत की चीज़ें, व यमनाउन अल माउन, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देते। मतलब इधर कलम किसी ने मांगा, वो कहेगा अपना लेके आओ। कोई खाने की पीने की चीज़ मांग ली, वो कहेगा कि तुम अपनी लेके आओ। छोटी छोटी चीज़ें देने से घबराते हैं। गरीब और मिस्कीन के ऊपर पैसा ना खर्च करना, ये बदहमालियों की एक फहरिस्त बनती है। यानी ये मौजू अगर कोई बरदर तैयार करे, बहुत दिलचस्प मौजू है कि कुरान ने किन बदअमालियों का तस्करा किया है। वो अमाल, अमाल सैया, जिनका तस्करा आयात करीमा में मौजूद है। सिर्फ उनके आप अनामीन लिख लें, क्योंकि यही एक माशरे में असल जुल्मतों का सबब बनते हैं। गुनाह ने सगीरा भी हैं, कबीरा भी हैं। यकीनन सगीरा मुकाबला नहीं कर सकते, उनमें जुर्रत और मुकाबला करने की सकत मौजूद नहीं है सगीरा में। यानी ये वो वायरस है कि जो दब जाता है, इलाज है। लेकिन एक दफ़ा है कबीरा, वो जो गुनाह कबीरा है वो बर्बाद करता चला जाता है एक माशरे को। ये हमारे पास अमाल के अतबार से, यानी सिर्फ इशारा करना मकसूद था कि आप अमाल को ख़ुद मुलाहिजा करें। कुरान ने जिन अमाल का तारुफ कराया वो इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई बद अमाल हैं। बास को तो रिच्स का, ये भी बड़ी ताजुब की चीज़ है। सिर्फ दो ऐसे गुनाह हैं पूरे कुरान करीम में, दो गुनाह, दो बदअमालियाँ कि जिनको कुरान करीम ने नजासत और रिज्स कहा है, गंदगी का ढेर कहा है। एक है शिर्क, इन्नमल मुशरकूना नजसुन, सूरह तौबा में, और दूसरा भी सूरह तौबा की आखिरी आयात में है, मुनाफिकीन के बारे में है कि मुनाफिकीन क्या हैं, वो गंदगी का ढेर हैं। रज्स या रिज्स, उनके लिए कलमा रिज्स इस्तेमाल कुरान करीम ने किया है। लिहाजा आप इस तौर पे अगर एक फहरिस्त बनाएं, उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई शख्स शैतान बने तो वो क्या काम करेगा, उससे कौन से अमाल सादिर होने चाहिए। अगर उससे एक अमल सादिर हो रहा है, फौरन एक अमल सादिर हो, तो वो कामिलन विलायत शैतान में नहीं आता, विलायत इलाही से उसका ताल्लुक ज़ईफ़ होता है। अब वो जो ज़ईफ़ ताल्लुक है वो भी शैतान तोड़ना चाहता है, लिहाजा उसे मायूस करेगा, ना उम्मीद करेगा। मायूसी और ना उम्मीदी वो आखिरी ताल्लुक है कि जो टूट के रह जाता है। होता है ना कि एक पत्ता लटक रहा होता है तो एक छोटी सी डोर सी है या एक छोटा सी लहर सी है, लेयर सी है कि जो दरख्त से पत्ते को जोड़े हुए है। अगर वो लेयर टूट जाए तो पत्ता जो है वो उस दरख्त से टूट के रह जाएगा। इंसानी वजूद में हत्ता कि बाज़ुकात वो शिर्क भी कर लेता है तो एक अंदर डोरी है, एक ताल्लुक है जो अपने खालिक के साथ उसका कायम रह जाता है, और उसको कहते हैं उम्मीद, रजा। इसलिए कुरान ने जिक्र किया है कि तुम देखो कि तूफ़ानों में जब कश्ती फंस जाती है, और ये काफरीन जो हैं इन्हें ज़िंदगी की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती, तो दिल में एक आस होती है कि शायद वो बचाने वाला बचा ले। वो जो दिल में बचाने वाले के साथ एक आस कायम है, ये वही तौहीद की उम्मीद और आस है। शैतान इस उम्मीद को काटना चाहता है असल में आके। मसलन इबलीस लफ्ज़, ये अरबी में लफ्ज़ आया है, ये बलासा से है। इसके हरूफ असली क्या हैं? बे लाम सीन। सलासी मुजर्रद में अगर जाएं तो ये बे लाम सीन है, और इसे बाबे फाल से अबलासा युबलसो इबलास, इबलास से इबलीस बना है। इबलीस किससे बना है? इबलास। इबलास कहते हैं ना उम्मीद होने को, सख्त मायूस और ना उम्मीद होने को क्या कहते हैं? बलस, इबलास। इबलीस को इबलीस कहने की असल वजह यह है कि जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो वो ना उम्मीद अल्लाह से हो गया, मायूस हो गया। लिहाजा वो सबसे बड़ा जो इंसान के साथ जुल्म करता है वो अल्लाह से ना उम्मीद होना है, मायूस करना है। जिस दिन कोई शख्स अल्लाह से मायूस हो जाता है और ना उम्मीद हो जाता है, तब जाके विलायत इलाही से उसका अल्लाह ताला की विलायत से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, और वो कामिलन 100% शैतान के ग्रोह में जाके गिर जाता है। जिसके दिल में अल्लाह से उम्मीद बंदी रहे, गुनाहों पे गुनाह करता रहे, अल्लाह से उम्मीद बंदी रहे, उसका ताल्लुक़ तो विलायत इलाही से कटता चला जाएगा, ज़ईफ़ से ज़ईफ़तर होता चला जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जिसने अपने दिल में उम्मीद ही टूट तोड़ दी, वो तो फिर अल्लाह ताला के विलायत से बाहर, विलायत शैतान में कदम रख देगा। और कुरान ने भी वाज़े कहा है कि इन्नहु ला यई असु मिन रौहिल्लाह इल्लल काफिरून, कि फ़कत और फ़कत अल्लाह ताला की इस रहमत से कौन मायूस होते हैं? काफरीन। لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت نہ امید ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی طرف آ کر دیکھو، وہ تو تمام کے تمام گناہوں کو مغفرت فرما دے، حتیٰ کہ شرک، ان شرک لظلم عظیم، اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، البتہ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق مل جائے تو. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے. یہ مشرکین تھے، ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقرار اسلام کو قبول کیا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیطان کا آخری بدعملی کیا ہے، نا امید اور مایوس کرنا. نا امید اور مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اللہ میں جو گناہ کر لوں میں آؤں گا تو تیری طرف ہی. یا آپ جیسے دعاؤں میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں بھی ہے، دیگر دعاؤں میں بھی ہے، یہ پروردگار کہ اگر تو نے ان اخذت من جرمی، میرے جرم کی بنیاد پہ مجھے پکڑا تو میں اخذت عفوک، تو میں تیرے عفو اور معافی کو پکڑوں گا. اگر تو نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا تو میں چیخ چیخ کے جہنمیوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یا دعائے کمیل میں لفظ ہے کہ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے تجھ سے امید باندھی بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے تجھ سے امید باندھی ہو تو وہ جہنم سے باہر نہ آئے؟ لہذا یہ جو محبت الہی کا تعلق ہے، یہ جو اللہ سے امید کا تعلق ہے، یہ شیطان کے گلے کا پھندا ہے. جب تک یہ دو چیزیں باقی رہتی ہیں کوئی ولایت شیطان میں 100% نہیں آ سکتا. یا اب آخری ہم پڑھیں گے تو اعمال شیطانیہ کے عنوان سے ایک تعارف تھا آیات قرآنیہ کے ذیل میں. طریقہ کار کیا شیطان کا، کیسے گرفتار کرتا ہے، کیونکہ طریقہ کار اگر پتہ لگ جائے تو انسان یا بیدار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اور یا اجتناب کرتا ہے، یعنی ان جگہوں پہ جائے گا تو ہوشیار ہو کے جائے گا جہاں سے اس طریقہ کار کا پتہ لگ جائے، جہاں پہ یہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ہوشیار رہے گا. جیسے پتہ لگ جائے دکاندار لوٹ لیتے ہیں، اگر ایک ہوشیار انسان ہو اب خریداری بھی کرنی ہے تو وہ ہوشیار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اسی طریقے سے یا ادھر جانے سے اجتناب کرے گا، ان دکانداروں کے پاس جائے گا نہیں کہ جن سے یہ ڈر ہو کہ وہ لوٹ لیں گے. اور اگر وہ غافل ہو تو پھر قصوروار اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، دوسرا تو مجرم بنتا ہے لیکن یہ غفلت کی وجہ سے شکار ہو گیا تو خود ہی اس کا قصور ہے. آئیں اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا طریقے بیان کیے. قرآن نے چار طریقے بیان کیے ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم میں چار طریقے وارد ہوئے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ سرسری مطالعہ قرآن کریم کی آیات کا. چار طریقہ کار ہیں جن سے شیطان آ کے انسان کو اکساتا ہے، یا شیطان آ کے اغوا کر لیتا ہے، یا اعمال صادر کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ان چاروں چیزوں سے بچ جائے تو شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. پہلی چیز ہے زینت، زینت دنیا. پہلی چیز زینت دنیا، جیسے ہم کہتے ہیں یار آج تو کھانے کا خوب مزہ آیا ہے، آج جو پھرنے کا مزہ آیا کبھی اس طرح کا مزہ نہیں آیا، دل چاہتا چیخے چلائے، زینت دنیا سے خوشی میں وہ ڈوب جانا چاہتا ہے. قرآن نے سختی سے منع کیا ہے اس طرح کی خوشی کی کہ جو شیطانی خوشی ہو، کہ اللہ تعالیٰ محبت ان افراد سے نہیں کرتا کہ جو اس طرح کی خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. خوش ہونا کوئی عیب نہیں رکھتا، جو ان کے پاس انسان کے پاس ہے اس میں خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک خوشی ہے جو حدود سے باہر ہوتی ہے. بہرحال زینت کا جن آیات میں تذکرہ ہے، ایک سورہ نساء آیت نمبر 14، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 44-43 ہے. ان دو آیتوں کو آپ خود دیکھیں، اس میں وہ جو زینتیں ہیں جن کی خوبصورتی کھینچتی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کا آغاز یہی ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر زُيِّنَ لِلنَّاسِ میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ شیطان کی طرف ہے، کیونکہ ایک زینت اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، ایک زینت ہے جو دنیا کی زینتیں شیطان آنکھوں میں اجاگر کرتا ہے زینتوں کو. ان میں سے پہلی چیز کے حب الشہوات من النساء والبنین، خواتین کی اور بچوں کی اولاد کی، ان کی شہوتوں کو بڑا خوبصورت کر کے بنا دیتا ہے، اور انہی کی خوبصورتی میں وہ شیطانی اعمال کرواتا ہے. النساء حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں قرار دیا گیا خواتین کو، گردن میں ڈالتا ہے جیسا کتے کو پٹا ڈال کے کھینچتے ہیں، شیطان اس طرح بندوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ لہذا اس میں پھر بقیہ ہے، سونا چاندی جمع کرنا ہے، اچھی سواری کے پیچھے پڑے رہنا ہے، یہی جو انسان کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ فصلیں لگاتا ہے ان کا اہتمام کرنا، ان سب چیزوں کو زینت دنیا قرار دیا، شیطان انہی کے ذریعے سے کھینچتا ہے۔ یہ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 44 ہے۔ دوسری چیز، بس پہلی چیز زینت ہے، اس کا تذکرہ بار بار قرآن کریم نے تذکرہ اس کا خصوصیت سے کیا ہے، اور یہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جتنے فسادات کی جڑ ہے وہ یہی زینت دنیا ہے، یہی حب الدنیا ہے۔ حب الدنیا جو ہے وہ تمام کے تمام بلیات اور آفات کی جڑ ہے، اور حب الدنیا وہ زینت دنیا کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا سبب ہے خوف، وہ اپنے اولیاء کو خوف دلاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 ہے، 175، ڈرائے گا انہیں، خوف زیادہ کرتا ہے، تم یہ نہیں کرو گے تو دیکھو مارے جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے فقیر ہو جاؤ گے۔ اسے قرآن نے بیان بھی کیا کہ شیطان کیا دلاسے دیتا ہے، تم فقیر ہو گے مر جاؤ گے، ابھی پیسے خرچ کیے تو اپنا اہتمام کیسے کرو گے، ابھی تم نے مثلا، یہ شہوات ہیں ان کے خوف اصل میں دلاتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی ساری کی ساری چیزیں۔ بہرحال ابھی اس کی تشریح میں نہیں جاتے۔ اولیاء اور اپنے دوستوں یاروں کو کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے۔ خوف شیطان کا طریقہ کار ہے، وہ ڈر کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، اور ایسے اعمال دنیا میں بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ تو بعض آپ نے فلموں میں بھی انہوں نے دکھائے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ جو دو قیدی تھے بادشاہ کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، تو خواب کی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو اس نے دربار میں کھڑے ہو کے کاہنوں کو بچا دیا جھوٹی گواہی دے کے، جبکہ سب کو پتہ لیکن جھوٹی گواہی دی، بعد میں پھانسی چڑھ گیا وہ بندہ، لیکن کیسے کاہنوں کو بچایا؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے خود نہیں کیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود ہی اسے زہر دیا بادشاہ کو۔ تو جب وہ فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، کاہن چلے گئے، تو پھر کہا کہ کیوں تم نے اپنے آپ کو یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے پورے خانوادے کو قتل کریں گے۔ پاکستان میں بھی عدالتوں میں یہی مسئلہ ہے، جج مجبور ہوتا ہے، اس نے صحیح فیصلہ کیا، قتل ہو گیا، وہ مارا جائے گا، یا جو شیعہ شیعہ سنی کے مسائل ہوتے ہیں، سپہ صحابہ پکڑ کے شیعہ وکیل کو قتل کر دیتی ہے۔ اس طرح کے مسائل در مسائل ہیں کہ خوف دلایا جاتا ہے، جب خوف میں آ جاتا ہے غلط قدم اٹھاتا ہے، خوف میں آئے مذہب کی، مذہب کا دفاع نہ کرے، مجھے بتائیں مذہب باقی رہے گا؟ اگر خوف دلایا جائے ملک کی حدود کی حفاظت نہ کی جائے، اس ملک میں قبضہ ہو جائے گا، خوف دلا کے شیطان یہ کام کراتا ہے، دیکھو تم یہ کرو گے تو فلاں رہ جائے گا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی انتہائی بھیانک اور بدترین رسومات ہیں جو خوف کی وجہ سے انجام دی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں خوف کی وجہ سے، وہ خوف میں گھرے ہوئے ہیں اور ان مسائل کو انجام نہیں دے پاتے۔ مثلا یہ شادیوں کے مسائل ہیں، یہ رسومات جو وفات کی ہیں، کہ اگر میں نے یہ رسم برپا نہ کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے کے سارے مجھے تہمتیں لگائیں گے، طعنے دیں گے، اب میں اس پورے معاشرے کے طعنے کیسے سنوں، وہ ایک غلط رسم کو انجام دیتا ہے۔ لہذا خوف ایک سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ بہت ساری ایسی خواتین جو بے حجاب شادیوں کے مورد میں ہو جاتی ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں برے جملات سننے کو ملیں گے، طعنے سننے کو ملیں گے۔ خوف شیطان ہے جو یہ خوف دلا رہا ہے، اللہ کی طرف آئے تو ہمت بڑھتی ہے، وہ تو قلیل بھی ہے کثیر پہ غالب آ جائے گا، وہ تو اللہ ہے، للہ العزت، للہ ولرسول ہی وللمؤمنین، مومنین کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے، رسول کے لیے اللہ کی ملکیت ہے عزت، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ بس شیطان کیا کرتے ہیں؟ خوف دلاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے۔ تیسری چیز وسوسہ، سورہ اعراف آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وسوسے کے ذریعے سے شیطان قابو کرتا ہے، وسوسے ڈالے گا، اور وسوسہ کہتے ہیں وہ جو چپکے نفس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، نفس کی، یہی وسوسہ ہے، باہر سے کوئی اندر آ کے نہیں ڈالتا، یہ نہیں ہے جو چپکے نفس بولتا ہے، باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی نفس کی، یا نہیں سنی؟ روایات میں اسے کہتے ہیں حدیث النفس، نفس کی باتیں، حدیث یعنی باتیں، حدیث النفس یعنی नफ्स की बातें, नफ्स खामोशी खामोशी से बातें करता रहता है। मतलब आप खाना बना रहे हों या बर्तन धो रहे हों या कोई झाड़ू वगैरह दे रहे हों, अंदर नफ्स बातें कर रहा है, फ़लाँ ने देखो ये किया, तुम ये कर लेना, फ़लाँ देखो काम ही नहीं करता, तुम अकेले ही काम करते रहते हो, उसने फ़लाँ ने ये कह दिया, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, तुम छोटी सी गलती करो फ़लाँ तुम्हें ये सब कुछ कह देता है, तरह तरह अंदर से ये जो बातें हैं ये वसवसे हैं। और शैतान की एक खसूसी कबील में से है ये, सूरह नास असल में है ये, यानी वसवसा इस कदर ख़तरनाक चीज़ है, इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह को या इस ख़तरनाक तरीन अमल को बयान करने से पहले पनाह मांगी है, यानी अल्लाह की पनाह में आए बग़ैर इसका कोई इंसान के पास इलाज नहीं है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब मैं किसकी पनाह में आ रहा हूँ, रब्बिन नास। नंबर दो, मलिकिन नास, जो तमाम लोगों का मालिक है उसकी पनाह में आ रहा हूँ। नंबर तीन, इलाहिन नास, अच्छा किस से मैं भाग के आ रहा हूँ, क्योंकि पनाह तब ली जाती है ना जब मुकाबला ना कर सके। वसवसा वो चीज़ है कि अगर रबूबियत, मालिकियत और उलूहियत में अल्लाह ताला की पनाह ना ली जाए, वसवसे का मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी ख़तरनाक चीज़ है वसवसा, ये बातिन की गहराइयों में जन्म लेता है, गहराइयों में जाके जन्म लेता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, किससे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा खन्नास कोई बाहर की चीज़ है, क्योंकि इंसान को अपना नफ्स हमेशा ही फरिश्ता लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा महबूब लगता है, तो समझता है खन्नास हमेशा बाहर ही होगा, उसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब सी होगी, काला स्याह भयानक होगा और फलां फलां पता नहीं किस जगह से आया होगा। तो कुरान ने ये सारे तवहमात तोड़ने के लिए फिर आगे सिलसिला जारी रखा, वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर इन्नास, लोगों के सीनों के अंदर वसवसे डालता है। वसवसे का ताल्लुक किससे है, बातिन से है या जाहिर से है, गहरे तौर पे बातिन से है। अच्छा किन लोगों में से होगा, सुदूर इन्नास मिनल जिन्नत वन्नास, कोई तीसरी मखलूक तलाश ना करो, इन्हीं में है ये। खन्नास कहाँ पे है, या यही नफ्स इंसान का खन्नास बन जाता है, या दूसरा कोई दोस्त बन के खन्नास आ जाएगा, कोई मेहरबान बन के खन्नास आ जाएगा, कोई आसपास से उठ के खन्नास आ जाएगा। खन्नास को पहचाना जाता है वसवसे से, खन्नास वरना नहीं पहचाना जाता। अगर नफ्स के अंदर वसवसे उठ रहे हों तो कहें कि ये खन्नास तो खामोश होकर बैठ जा, लेकिन खन्नास का मुकाबला इंसान कैसे करना चाहता है, वो ऐसे आमाल से बचना चाहता है जिनमें वसवसे का शिकार हो रहा है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, क्या इलाज है उसका, सूरतुन्नास में क्या इलाज बयान किया गया है, पनाह, पनाह ले किसके सामने, रबूबियत की जहेज से पनाह ले, यानी तेरी तदबीर ना ये वसवसा कर पाए, तदबीर तेरा रब कर रहा हो। मालिकियत की जहेज से तू पनाह ले, ये ना हो कि अपने आप को किसी और की मिल्कियत में दे दे, तू अपने आप मालिक अल्लाह को करार दे। उलूहियत की जहे से कि तू इबादत किसी और की ना शुरू कर दे, हलाल हराम में डट जा, इतात इलाही में डट जा, अल्लाह को माबूद करार दे दे। ये तीन चीज़ें हैं वसवसे से निजात की, वल्ला निजात नहीं मिलती वसवसे से, इंसान को नहीं मिल सकती निजात, क्योंकि उसका ताल्लुक सीने की गहराइयों में है, कल्ब इंसानी के साथ ताल्लुक़ उसका कायम होना शुरू हो जाता है। और इस वसवसे से बचाव का तरीक़ेकार किया नफ्स के अंदर रबूबियत इलाही के दायरे में, कि रब तू मेरा रब है, मैं मरबूब हूँ, तूने मेरी तदबीर करनी है, मैंने थोड़ी अपने मुस्तकबिल का सोचना है, मैंने क्या करना है, क्या रहना है, कहाँ पे कौन कौन से अमाल अंजाम दे रहे हैं, तू मेरी तदबीर कर। फिर मालिकियत के, अल्लाह मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तो आब्द हूँ, कोई चीज़ मेरी अपनी है ही नहीं, तो मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ तेरी इजाज़त के बग़ैर, ये आँख, ये कान, ये हाथ पाँव सब तेरी मिल्कियत है, मैं तो कोई रखता ही नहीं हूँ हक़ कि मैं इन्हें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करूँ। तीसरी चीज़ किया है अबूदियत, माबूद अल्लाह तेरी ज़ात है, मैं तो अब्द हूँ फ़कत, मैं आबिद होकर सर तस्लीम खम कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं। ये तीन चीज़ें आपको वसवसे से निजात दे देंगी। और आखिरी चीज़ है, वो है नज़्गुन, सूरह आराफ आयत नंबर 200 में नज़्गुन का एक तस्करा कुरान करीम ने ज़िक्र किया है कि انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کسی اور مورد میں ملاحظہ کریں گے. یہ چار سرسری نگاہ میں ہمارے سامنے طریقہ کار آتے ہیں کہ جو قرآن نے ذکر کیے ہیں, اور ان کے ذریعے سے شیطان رسائی حاصل کرتا ہے بندگان الہی کے اوپر. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.